السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد الباري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن میدان محشر میں میں اپنے حوض کوثر پر ہوں گا، بعض لوگوں کو مجھ سے روکا جائے گا، میں کہوں گا یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں. مجھے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کون کون سی تبدیلیاں کی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور ہو جائیں دور ہو جائیں جنہوں نے میرے دین میں تبدیلیاں کی ہیں. آج کی خطبے کا موضوع ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں. سید المرسلین رحمۃ للعالمین، خلیل الرحمن، سید ولد آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ہم کیا جانتے ہیں. آج کی نشست میں یہ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج ہم مسلمان اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت کچھ چیزیں جانتے ہیں اور بہت کچھ جانتے بھی نہیں ہیں. وہ کون سی چیزیں جو ہم جانتے ہیں، اور جو چیزیں ہم جانتے ہیں ان کا ہماری زندگی میں اثر کیا پڑا ہے؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے، کسی چیز کی بھی معرفت کی زیادتی سے، اس معرفت کی زیادتی سے انسان کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی پیدا ضرور ہوتی ہے. کوئی بھی آپ علم لے لیں، جتنی آپ اس علم اس معرفت میں ترقی کرتے جائیں گے، اتنی ہی اس علم سے آپ کی پہچان ہوتی ہے، اس معرفت سے آپ کی پہچان ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے جو چیزیں ہم جانتے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری زندگی میں کون کون سی تبدیلی آئی ہے. پھر معرفت اور حق معرفت میں فرق کیا ہے؟ کیا ہم صرف معرفت کرنے والے ہیں، یا حق معرفت بھی جانتے ہیں کہ حق معرفت کیا ہوتی ہے؟ جو چیزیں ہم جانتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ان میں سے چند چیزوں کا ذکر کرتا ہوں. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ عربی ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سوموار کے دن ہوئی. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عام الفیل تھا، ہاتھی کا سال، جب ابراہ نے یمن سے اپنا لشکر لے کے آیا تھا اور اپنا معروف ہاتھ ہی لے کے آیا تھا کعبے کو تباہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مخلوق طیرن ابابیل سے اس بڑے ہاتھی اور اس بڑے لشکر کو اللہ نے تباہ کر دیا، اس سے پہلے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو ہاتھ لگائے. ہم یہ سب جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو یتیم تھے، ان کے والد صاحب پہلے انتقال کر گئے تھے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر 6 سال ہوئی تو ان کے والدہ بھی انتقال فرما گئے اور دونوں والدین کی یتیم ہو گئے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، ان کی تربیت ان کے والدین کے بعد ان کے دادا نے کی، عبد المطلب نے کی، 1 سال کے بعد وہ بھی وفات پا گئے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، ان کی تربیت ان کے چاچا نے ابو طالب نے کی، اپنے بیٹوں کی طرح اپنے گھر میں رکھا اور کوشش کی بہترین تربیت کرنے کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تربیت حاصل کرتے رہے ان کے بیٹوں کی طرح، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے ان میں سے جو زیادہ محبوب تھے وہ ابو طالب تھے. ہم یہ جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ابو طالب نے اپنے پیارے بھتیجے کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی ہے، ہر وقت ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا ہے اور ہر دشمن کے سامنے اپنے پیارے بھتیجے کے ساتھ دے کے ان کو ہر شر سے محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے. جب تک وہ زندہ رہے تو مشرکین عرب بھرپور کوشش کے باوجود بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہ سکتے تھے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی بہترین عادتیں تھیں، بہترین صفات کے مالک تھے. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت اور وحی سے نوازے، وہ بچپن سے ہی منفرد بچے تھے، بچپن سے ہی عظیم انسان تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا. یعنی آپ غور کریں، پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، پورے معاشرے میں شرک ہے، بدعات کی انتہا ہے، بتوں کی عبادت عروج پہ تھی، کعبے کے ارد گرد 360 کے قریب بت تھے، کعبے کا طواف بھی ہوتا تھا، بتوں کا طواف بھی ہوتا تھا، ان بتوں کو سجدہ کیا جاتا تھا، ان کو پکارا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی اپنے اس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے. نبوت تو ملی 40 سال کی عمر میں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی بھی زندگی میں کسی بت کو پکارا نہیں. یعنی پورا گھرانہ جس گھر میں رہتے ہیں، ابو طالب خود بت کی عبادت کرتے، بت کو سجدہ کرتے، لیکن سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے گھر میں رہتے ہیں، ان کے گھر سے کھاتے ہیں، ان کے گھر سے پیتے ہیں، لیکن سبحان اللہ چھوٹے سے عمر میں بھی انہوں نے اس بات کو ہرگز قبول نہیں کیا کہ جو بت اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اس بت کے سامنے یہ انسان شرف والا انسان جھک جائے اور سجدے میں گر جائے. تو اس لیے بچپن سے ان کو سوچ تھی کہ اس کائنات کا رب کون ہے، اس کائنات کو پیدا کس نے کیا ہے. دل میں ایک درد تھا، ایک تڑپ تھی کہ اپنے رب کو، اپنے رب کی معرفت حاصل کرے کہ وہ کون سی ذات ہے. آسمان کی طرف بار بار دیکھتے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ غار حرا میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور وہاں پر وقت گزارتے تھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، نور کے منتظر تھے کہ وحی کے نور سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے اور کہیں سے ان کو کوئی کہیں سے معلوم ہو جائے کہ جس چیز کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آسانی سے ان کو مل جائے. اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کا نام کس نے پیدا کیا ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے. تو یہ انسان اپنی محض عقل سے نہیں جان سکتا. اگر کوئی بھی انسان اپنے عقل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے دین کی معرفت حاصل کر سکتا ہوتا، یا محض اپنے عقل سے اور منطق و لوجک سے یہ جان سکتا ہوتا کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے، تو میرا ایمان ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جان لیتے، وحی سے پہلے جان لیتے، لیکن نہیں جان سکے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی وحی نازل نہیں فرمائی. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں جو سب سے پہلی وحی تھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ سب سے پہلی وحی تھی، اقرأ پڑھو، جانو، علم حاصل کرو، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور اس وقت تک تم علم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہارے ساتھ تمہارے رب کی مدد نہ ہو. اپنے رب کے نام کی مدد سے علم حاصل کرو. کس چیز سے ہم پیدا ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہمیں یہ پتہ چل مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کی ابتدا بیان فرما دی ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. خلق الانسان من علق، خون کے ایک ٹکڑے سے ہم پیدا ہوئے ہیں. یہ خون جسم پہ لگ جائے تو اسے دھونے کے لیے ہم دوڑتے ہیں، ناپاک ہوتا ہے نا، جسم پہ یہ خون لگ جائے تو ہم دھونے کے لیے دوڑتے ہیں. اس خون کے ٹکڑے سے انسان پیدا ہوا ہے، اور یہ خبر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں. اقرأ ربک الاکرم، پڑھو، اور تمہارا رب کرم کرنے والوں سے سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. الاکرم، کریم نہیں فرمایا، اپنے رب کو پہچانو، وہ اکرم ہے. اور کریم وہ ہوتا ہے جو بغیر مانگے دیتا ہے، جو بغیر مانگے احسان کرتا ہے. اور تیرا رب تو ہے ہی اکرم، کرم کرنے والوں سے سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. اس میں سے ایک کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مانگے بغیر ہمیں انسان پیدا کیا. ہم نے اللہ سے مانگا نہیں تھا، ہمیں مسلمان اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید مرسلین کا اللہ تعالیٰ ہمیں امتی بنا دی. ہم نے کب مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ واللہ یہ شرف کافی ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے. ان 13 سالوں میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دعوت جو تھی وہ توحید کی دعوت تھی. 13 سالوں میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مکہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائیں گے، ان کے پیارے صحابہ کو بہت تکلیفیں پہنچائیں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کے بعد مکہ میں گزارنے کے بعد اللہ کے حکم سے ہجرت کی مدینہ کی طرف. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہجرت کرنے کے بعد، تو وہاں پر جا کے دیکھا سب سے پہلے اس معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوشش کی. اس معاشرے میں جس میں شرک اور بدعات عام تھی، سب سے پہلے اس معاشرے کو درست کرنے کی کوشش کی. اور اپنے اندرونی معاملات کو درست کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہ جو مخالف طاقتیں ہیں، جو دشمن اسلام ہیں، اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا. مشرکین عرب مکہ میں دشمن ہے، مدینہ کے اندر یہودی بھی دشمن ہے، مدینہ کے ارد گرد کافر بھی دشمن ہے، مکہ کے ارد گرد کافر جزیرابے بھی دشمن ہے. تو جب جہاں پر 8-10 دشمن ہو، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی اندرونی طاقت کو بحال کرے جب باہر سے دشمن جو ہے وہ سب یعنی اس انتظار میں ہے کہ ہم سب ایک ساتھ مل کے حملہ کریں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حکمت عملی تھی کہ سب سے پہلے جب مدینہ پہنچے دیکھا دشمن کون ہے اور کتنی قسم کے لوگ رہتے ہیں. اوس اور خزرج جو اسلام قبول کر رہے تھے، یہ دو بڑے قبیلے جو تھے آپس میں ان کے تعلقات بڑے بگڑے ہوئے تھے، دشمن تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور کئی سالوں سے جو جنگ تھی ان کے بیچ میں جاری تھی. اور یہودی رہتے تھے، تین قبیلے یہودیوں کے تھے، ان کے کیا اخلاق تھے، وہ کیسے لوگ تھے؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ یہودیوں کو قتل کریں یا یہودیوں کے خلاف جنگ کریں، یہودیوں سے صلح کی، معاہدہ کیا، ان کے ساتھ رہے. اور یہ میرے بھائی، یہ دلیل ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی ضرورت کے معاہدے کیے جاتے ہیں. بعض لوگ یہ اس نقطے کو نہیں سمجھ پا رہے آج بھی. بہرحال ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں، مہاجرین اور انصار میں بھائی چارگی کا حکم دیا کہ جو مہاجرین ہیں، جو ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ میں، مکہ سے آئے ہیں، اپنے گھر، اپنے بیوی بچے، اپنے مال سب کو چھوڑ کے آئے ہیں، تو اب نئی زندگی ان کی، نئی جگہ ہے ان کی، ان کا نہ تو کوئی گھر ہے، نہ تو کوئی ان کا کوئی روزگار کا کوئی ذریعہ ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ لوگ جو آپس میں جھگڑتے تھے، ذرا غور کریں اس حکمت عملی پہ، یعنی اوس و خزرج، انصار دو قسم کے قبیلے ہیں. مہاجر وہ صحابی ہے جو مکہ سے مدینہ تک ہجرت کر کے آئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مکی صحابی جو ہجرت کر چکا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مدینہ کی طرف آئے، اور جو انصاری صحابی ہیں یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے، یعنی مدد کی ہے مدینہ میں اسلام قبول کر کے. ٹھیک ہے، دو قسم کے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. جس میں ابھی میں نے عرض کیا، ہم یہ جانتے تھے، یہ جانتے بھی تاریخ میں، آپس میں ان کی بڑی سخت قسم کی دشمنی تھی اور جنگیں تھیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے، کیونکہ دونوں کو آپس میں صلح کرتے، ان کی صلح کروائی مہاجرین جو مہاجر تھے، بلکہ صلح نہیں کروائی، ان کو بھائی بھائی بنایا، سگے بھائی سے بھی زیادہ محبت کرنے والے. جب آپ بیگانے سے جو دور سے آیا ہے اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، آپ کے اندر جو یہ تبدیلی آتی ہے نا، تو پھر آپ جو آپ کا پہلے دشمن تھا اب اسلام قبول کر چکا ہے، اس اپنے دل سے یہ بغض و نفرت بھی خود بخود نکل جاتی ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا انصار صحابہ کو کہ اب مہاجرین میں سے ہر انصار صحابی جو ہے وہ کسی کو لے لے، قرآندازی ہوئی. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سیدنا سعد بن عبد عنہ کے قرے میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف آئے تھے. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سید سعد بن عباد عنہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. سیدنا سعد بن عبادہ اپنے گھر میں لے جاتے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو. وہ معروف بات ہے، یعنی کوئی خیالی، کوئی افسانہ نہیں، کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں. یہ پر گھر میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے، یہ میرا مال ہے آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے، میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، دونوں جو تمہیں پسند ہے وہ تمہاری بیوی، تم شادی کرو عدت کے بعد. اتنی بڑا ظرف، اتنی یعنی بغیر ایمان کے کیا یہ ممکن ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں سب، صرف ہم پڑھنے کی حد تک جانتے ہیں، صرف اپنے نالج کے اضافے کے لیے ہم جانتے ہیں، یا اس قصے نے یا اس یعنی واقعی نے ہمارے اندر کوئی تبدیلی بھی پیدا کی ہے کہ ہم اپنے سگے بھائی کے ساتھ آج کے زمانے میں اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہمارے اس طرح سے کوئی رویہ ہوتا ہے؟ یہ تعلق اب سے اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں. میں خود اپنے اندر کی روان میں جھانک کے جانتا ہوں کہ میرا اپنے سگے بھائی کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے. کیا جیسے قدر کرنی چاہیے تو ہم ویسے قدر کرتے ہیں اپنے والدین کی؟ وہ بھی متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. آج ہم بھی محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ہم بھی متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی زندگی میں ایک حکم سے تبدیلی آئی اور فوراً اپنے گھر کو دو حصے کر دیے، مال کے دو حصے کر دیے، یہاں تک کہ اپنی پیاری بیوی. یہ قربانی ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے انعام تھا، شرف تھا ان صحابہ کے لیے جو اپنے رب کے لیے قربانی کر کے آئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جب اپنے گھر کو، گھر سب کو پیارا ہوتا ہے، اور پھر مکہ جیسی زمین کس کو پیاری نہیں ہے؟ اس روئے زمین پر، پورے گلوب میں، پوری زمین پر جو ہے سب سے پاک ترین جگہ جو ہے وہ مکہ کی زمین ہے. صحابہ کرام کو اپنا گھر پیارا تھا، اپنی زمین پیاری تھی، اپنے بیوی بچوں سے محبت تھی، لیکن اللہ کے حکم پر
اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اشارے پر اپنے گھر کو قربان کر، زمین کو بھی قربان کر دیا، وہ ہجرت کر کے آئے، اور وہاں پر دیکھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر جو ہے، یعنی یہ آفر کرنا بھی کافی تھا، کوئی شخص آپ کو دے یا نہ دے، لیکن مسکرا کر اپنے دل سے کہے کہ تم میرے بھائی ہو، آج سے جو میرا ہے وہ تیرا ہے، واللہ یہ دو لفظ ہی کافی ہے. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اب ان کا ظرف دیکھیں آپ، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کی تربیت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گھر میں، تمہارے مال میں، تمہاری بیوی بچوں میں برکت ڈال دے. مجھے بازار کا راستہ دیکھو، بازار کس طرف ہے، محنت کرنے والے، جد و جہد کرنے والے، اللہ تعالی کو ان کے یہ عمل بہت پسند آیا. میرے بھائیو، کچھ سالوں کے بعد سر عبد الرحمن بن عوف مدینہ کے بڑے تاجر تھے، اور جب وفات ہوئی تو جو ترکہ اور ورثہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑا، اتنی سونا تھا کہ آریوں سے سونے کو کاٹا گیا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو دیتا ہے تو اپنے پیاروں کو نہیں دیتا. آج بعض لوگ کہتے ہیں رزق کی تنگی ہے، میں جاب لیس ہوں، کام نہیں ہے، ادھار سر پہ، قرض بنے دینے ہیں، 10 شکایتیں کرتا ہے. اسے اگر پوچھو کہ کیا تم واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہو، جب حرام تمہارے سامنے آتا ہے اور کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، اس وقت اس حرام سے بچ جاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو اللہ کے لیے جو دیکھ رہا ہے، ہمیشہ دیکھ رہا ہے. لوگوں کے سامنے تم بڑے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں نا، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں اور کوئی محرم سامنے آ جاتا ہے، تب ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے یہ پوچھو. آج میں پریشان، آپ پریشان، وہ پریشان، مرد پریشان، عورت پریشان، بچے بھی پریشان ہیں. آج اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ سید عبد الرحمن بن عوف اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک چلتا ہوا کاروبار کون قربان کرتا ہے؟ قربان کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر کر دیا ہے. اور جب آئے روتے ہوئے نہیں آئے کہ میں نے سب کچھ لٹا دیا اس دین پہ، آج ہم دو سجدے کردہ سینہ تان کے چلتے کہ بڑا ہم نے کوئی تیر مار لیا، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، ہم بڑے عبادت گزار ہیں، ہم رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں، سوموار و جمعہ کے ہم روزے بھی رکھنے والے ہیں، اور کوشش کرتے کہ ہم کسی کو بتائیں کہ ہم نے آج روزہ رکھا ہوا ہے. مسکراتے ہوئے مکہ سے نکلتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر سب کچھ قربان کرتے ہوئے بھی ان کی زندگی میں یا ان کے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں باقی رہتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں، یقین سے جانتے ہیں، جس نے اللہ کے لیے کچھ قربان کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی زیادہ دے گا. یقین ایمان ہے. ہمارے طرح بعض لوگ جو ہیں بےچارے شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، ارے میں نے یہ نوکری چھوڑ دی، ٹھیک ہے حرام ہے میں جانتا ہوں، تو کیا ہوگا، بچوں کو کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، بینک کی نوکری حرام ہے میں جانتا ہوں، لیکن کیا کروں، کہاں سے کھاؤں. عجب سی بات ہے، جو اس چوٹی کو اس کالے پتھر کے اندر رات کی تاریکی میں رزق دے سکتا ہے، جو مچھلی کو سمندر کے تہ میں رزق دے سکتا ہے، جو کافروں کو رزق دیتا ہے جو اس کے دشمن ہیں، وہ آپ کو اللہ سے ڈرنے والے اے مومن موحد انسان، اللہ تعالیٰ آپ کو بھوکا مارے گا؟ بہرحال آج ہمیں چاہیے ہم تھوڑا سا سوچیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اتباع کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ کرام کے راستے کو دیکھ لیں نا کہ وہ کیسے کرتے تھے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے، اور ان 10 سالوں میں جد و جہد کی زندگی تھی. مکہ میں زندگی کا اور طریقہ تھا، مدینہ میں اور طریقہ تھا، مکہ میں مشرکین تھے، دشمن زیادہ تھے، مدینہ میں مومن تھے، لیکن ساتھ ایک اور جماعت تھی منافقین کی جو کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ان سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رویہ رکھا، کس طریقے سے ان سے بات کرتے تھے؟ میرے بھائیوں آپ دیکھیں، عظمت دیکھیں، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک منافق منافقوں کا سردار، دشمن کی انتہا دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اور عزت پر بھی حملہ کرتے ہیں، اور سب سے پیارا انسان اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ، من احب الناس الیک یا رسول اللہ، قال عائشہ، سب سے زیادہ محبوب اس دنیا میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، ام المؤمنین. لیکن عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی سازش ہے، کیا مدینہ سے نکال دیا، قتل کیا؟ نہیں. جب ان کے بیٹے نے کہا اپنا جبہ اتار دے، میرے والد سے مر گیا، اپنا جبہ بھی اتار دیا. عظمت دیکھیں آپ. نماز جنازے کی گزارش کی، وہ بھی پڑھی، اللہ نے منع فرمایا کہ منافقوں پر استغفار نہ کرو، 70 مرتبہ کرو گے تب بھی نہیں مانوں گا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر مجھے پتا ہوا تھا کہ 70 سے زیادہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تب بھی کر لیتا. یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ سب جانتے ہیں. ایک دشمن منافق کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکمت عملی تھی. آج ہمارا تعلق اپنے پیاروں سے کیسا ہے، اپنے رشتہ داروں سے کیسا ہے؟ یہ تو دشمن تھے، آج ہمارا رویہ اپنے پیاروں سے کیسا ہے؟ سبحان اللہ. میں دشمن کی بات نہیں کر رہا، واللہ میرے بھائیوں آج ہمارے معاشرے میں ٹوٹے ہوئے گھر کھنڈرات نظر آتے ہیں. بعض گھرانے باہر جتنے خوبصورت ہیں، اندر سے اتنے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑے، نہ بچہ خوش ہے اس گھر میں، نہ بیوی خوش ہے، نہ خاوند خوش ہے، نہ ان کے والدین خوش ہیں، سب اپنے نفسا نفسی کے عالم میں ہیں. اور واللہ بعض لوگوں میں سنا ہے بد دعا دیتے ہوئے ایک دوسرے کو، والدین اپنے بچوں کو بد دعا دے اور بچے اپنے والدین کو بد دعا دیں، یہ زندگی ہے؟ یہ کیسی زندگی ہے ہماری؟ کب سیکھیں گے ہم؟ برحال یہ چیزیں وہ تھی جو ہم نہیں جانتے تھے، ہمارے بعد میں بتانی تھی لیکن بیچ میں آ گئی ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں کی ہیں، جہاد کیا ہے. جنگ احد، جنگ بدر سب سے پہلی جنگ تھی، بڑا امتحان آزمائی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ نے کامیابی سے نوازا. جنگ احد ہوئی، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت ساری پریشانی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، 70 پیارے صحابہ کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب سے تکلیف دہ وقت تھا کہ ان کے پیارے چاچا سید شہداء سید رحمۃ اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ 70 صحابی کو شہید کر دیا گیا. صرف شہید نہیں کیا گیا بلکہ ان کا مسلح بھی کیا گیا، یعنی جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے ان کو شہید کرنے کے بعد، یعنی ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیا گیا، پیٹ چاک کر دیا گیا، زبان کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی. یعنی یہ نظارہ کون دیکھ سکتا ہے اپنے پیاروں کا؟ ہم یہ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے صبر کیا اور اپنے اس جدوجہد کو جاری رکھا. اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جان جاتی ہے چلی جائے، پیارے بچھڑتے ہیں بچھڑ جائیں، یہ دنیا چلی جاتی ہے چلی جائے، لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، پوری زمین پہ پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم پہ، اور ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. جب سے اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ آگے بڑھتے گئے، اور ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے، ہمیشہ آگے بڑھتے رہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا، حجۃ الوداع. حجۃ الوداع میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بڑے پیارے طریقے سے اپنی امت کو پیغام دیا، ایسا پیغام، ایسے پیغامات جو ایک شخص وصیت کے یعنی طریقے سے اپنی امت کو دے کے جاتے ہیں، شاید اگلے سال میں تمہارے بیچ میں نہ رہوں، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. حج کیسے کیا جاتا ہے؟ دو طریقے، یا تو اپنی مرضی سے کرو یا جو طریقہ میں تمہیں سکھا رہا ہوں اس طریقے سے کرو. اگر اپنی مرضی سے حج کرنا ہوتا، جائز ہوتا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی نہ فرماتے، خود انی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حج کیا، حجۃ الوداع، اور پیغام بھی دیے، پیارے پیغام تھے. اس امت کی عزت کے لیے، عزت کی بقا کے لیے، شرف کی بقا کے لیے، اس امت کی ترقی کے لیے، اس معاشرے کو بہترین سے بہترین کرنے کے لیے بہترین پیغامات تھے. لیکن پیغامات کیا تھے ہم یہ جانتے ہیں؟ کیا ان پیغامات سے زندگی میں کوئی اثر؟ ہم یہ جانتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو وفات پاتے ہیں 12 ربیع الاول میں. یہ چیزیں تھیں جو ہم جانتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویاں کی، 4 سے زیادہ شادیاں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائی تو 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین باقی زندہ تھیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے بھی نوازا، اولاد بھی تھے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے سارے کے سارے زندگی میں وفات پا گئی، سوائے سیدہ فاطمہ کے ذرا عنہا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 6 مہینے کی وفات کے بعد انہوں نے وفات پائی. ہم یہ سب جانتے ہیں. آئیے دیکھیں جو چیزیں ہم نہیں جانتے وہ کیا چیزیں ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اور میں نے کہا سید المرسلین ہیں. شروع میں نے کہا تھا ہم یہ تو جانتے کہ سید المرسلین ہیں، لیکن ایک رسول کی بنیادی دعوت کیا ہوتی ہے اور سید المرسلین کی بنیادی دعوت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے؟ کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ ہم میں سے کتنی جانتے ہیں اور کتنی نہیں جانتے؟ یہ سوال میں اپنے آپ سے پوچھوں. حاضرین سامعین سے میری گزارش ہے، اس وقت اس لمحے میں میرا یہ سوال ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کون سا پیغام دے کے بھیجا؟ سب سے بنیادی پیغام کیا تھا؟ یا کسی رسول کا کوئی بنیادی پیغام کیا ہوتا ہے؟ اور وہی پیغام سید المرسلین کہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی رسول نے اس پیغام میں کوئی اختلاف کیا ہی نہیں. اور پھر اس جواب کے بعد، جو جواب آپ کے پاس ہو تیار کر لیں، دیکھیں. اور پھر دیکھیں دلیل کے ساتھ بھی میں جواب بیان کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ واقعی یا میں یہ چیز جانتا ہوں یا میں بس ایسے خیالی باتیں کروں، غلط بیان کر رہا ہوں کہ امت تو سب کچھ جانتی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، میں بس ایسے ہوائی فائر کر رہا ہوں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے. بنیادی پیغام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے ہیں، وہی پیغام ہیں جو ان سے پہلے رسول لے کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک تحقیق ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مبعوث فرمایا، بھیجا ہر امت میں ایک رسول بھیجا. کیا پیغام تھا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے ماں سوا ہر معبود کی نفی کرو، ہر معبود کا اللہ تعالیٰ کے سوا ہر طاغوت کی عبادت کی نفی کرو، اس کو چھوڑ دو، اجتناب کرو. ان اعبدوا اللہ اجتنبوا الطاغوت، یہی پیغام تھا سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا، یہی پیغام تھا ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا، یہی پیغام تھا ثمود علیہ الصلاۃ والسلام کا، یہی پیغام تھا صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا، یہی پیغام تھا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، یہی پیغام تھا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور یہی پیغام تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ایک اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. کیا آج ہم نے ہم مسلمانوں نے اس بنیادی پیغام کو سمجھا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ماں سوا جتنی بھی معبودات ہیں سب کی نفی کرنی ہے، سب سے اجتناب کرنا ہے، سب کو چھوڑ دینا ہے. اس بنیادی پیغام پر کتنے مسلمان عمل کرنے والے ہیں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں آج کہ آج اکثر مسلمان جب دعا کرتے ہیں تو کیسے دعا کرتے ہیں، کسے پکارتے ہیں اور کیسے پکارتے ہیں. مشکل ترین وقت میں بھی جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا علی مدد، یا حسین مدد. ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ مشکل کشا حاجت روائی بھی جو محض اللہ تعالی کا حق ہے، ہم نے وہ بھی اللہ تعالی کے بعض بندوں کو عطا فرمائی، اللہ تعالی کے بعض بندوں کے لیے صرف کر دی ہے. یہ ہم کیسے مسلمان ہیں یہ نہ جان سکے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا، کیا بنیادی پیغام دے کے بھیجا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے ہم یہ جانتے ہیں. قرآن مجید کی معرفت ہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 6666 آیتیں ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، انتہا سورت ناس پہ ہوتی ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، پتہ نہیں بہت کچھ جانتے ہیں. لیکن کاش یہ جان لیتے کہ اس پورے قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ یہ بنیادی پیغام جو ہے قرآن مجید کا، یہ اس صورت میں ہے جو ہم روزانہ کم سے کم 17 مرتبہ پڑھتے ہیں، کم سے فرض، صرف فرض نمازوں میں. اور یہ حکمت ہے کہ قیامت کے دن یہ بندہ یہ نہیں کہے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے پیغام کا تو پتہ ہی نہیں تھا، 17 مرتبہ جو سورت تم پڑھتے تھے اور نماز کا رکن اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ بھی حجت ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہم جانتے نہیں ہیں کہ بنیادی پیغام کیا تھا. قرآن جی کا بنیادی پیغام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں ھذا بینی و بین عبد و لعبد ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے، وعدہ ہے، میرا بندہ اس وعدے کو پورا کرے اور جو اسے مجھ سے مانگے میں اسے ضرور عطا فرماؤں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین بنیادی پیغام، آج اکثر امت اس بنیادی پیغام سے غافل ہے. کاش جان لیتے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کب ہجرت ہوئی، کتنی جنگیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کتنی جنگیں لڑی، کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنی بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کب وفات ہوئی، لیکن یہ نہیں جانتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعض لوگ سیرت کا درس دیتے ہیں اور لمبا درس ہوتا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور اس پورے لمبے 2 گھنٹے کے درس میں اس بنیادی پیغام سے لوگوں کو ایک مرتبہ بھی آگاہ نہیں کرتے. کتنی زیادتی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ خود نہیں جانتا کہ بنیادی پیغام ہے ہی کیا. اگر وہ جانتا ہوتا تو ضرور بیان کرتا، وہ جانتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں ہم نہیں جانتے یا کوئی شخص کوئی چیز نہیں جانتے اسے کہتے جہالت. میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے یا یہ کیا ہے، یہ مائکروفون ہے، یہ ریکارڈر ہے، میں نہیں جانتا تو یہ جہالت ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ ریکارڈر ہے اور یہ اینک ہے، الٹا بتا دو، اسے کہتے جہل مرکب، کمپاؤنڈ اگنورینس. آج امت جہل، جہالت کا نہیں جہل مرکب کا شکار ہے. اکثر امت، سارے نہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بنیادی پیغام کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے پوری کائنات کو پیدا ہی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے. میں پیدا کیوں ہوا ہوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. زمین عثمان کیوں پیدا ہوا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا خلافت برپا کرنے کے لیے، خلافت کو عام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے نفاذ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے ہم یہ نہیں جانتے. عجب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الا ليوحدون. میرے بھائی میں کیوں پیدا ہوا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے، اس توحید پہ عمل کرنے کے لیے، اس توحید کو عام کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو اس پہ عمل کرنے کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے. اسی ایک جملے کی طرف، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے اور یہی معنی ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیا ہم نے کلمہ توحید کے اس معنی کو سمجھا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو سمجھنے والے ہیں؟ آج کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ. اللہ تعالیٰ سے کوئی رازق نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. میرے بھائی یہ میں تو ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا. جب ان سے سوال کیا گیا یا جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ سمیر اسمان کس نے پیدا کیا ہے، ابو جہل کیا کہتا تھا؟ مجھے عرب کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی زمین اسمان کو پیدا کرنے والا، مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، واحد رازق، واحد تدبیر کرنے والا ہے. یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. بعض لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا حاکم الا اللہ تعالیٰ، سے کوئی حکومت کرنے والا نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے. تو کس کو شک ہے؟ لیکن کیا یہی بنیادی پیغام ہے کہ لا الہ الا اللہ کا یہی بنیادی معنی ہے؟ بعض لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا مقصود لا محبوب الا اللہ. بعض لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا موجود الا اللہ. انتہا کر دی کہ پورا وجود ہی ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا. اور بعض لوگوں نے اسی وحدت الوجود کو دس قدم آگے بڑھتے ہوئے اس سے بڑی یعنی کھائی میں گر گئے، اس سے بڑے گڑے میں گر گئے، دلدل میں غرق ہوئے، شرک اور کفر کے دلدل میں، جو کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ حل ہو چکا ہے. اور نعوذ باللہ کہنے والے نے اتنا تک کہہ دیا کہ نعوذ باللہ کتا اور خنزیر بھی ہمارا معبود ہے نعوذ باللہ. یہ مسلمانوں کے بعض عقائد ہیں. یہی لوگ جب سیرت کا درس آتا ہے تو روتے ہیں، جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو روتے ہیں، لیکن دل میں عقیدہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ یہاں تک یہ انسان گر سکتا ہے؟ یعنی مسلمان تو دور کی بات ہے، کوئی بھی عقل مند انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ کتا اور خنزور بھی ہمارا معبود ہے نعوذ باللہ، ان کو بھی اللہ بنا دیا نعوذ باللہ، ہم یہ کیسے مسلمان ہوں؟ واللہ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، واللہ ان کو کتابیں میں موجود ہے یہ. اور بعض لوگوں نے، جو لوگ یہ الفاظ کہتے ہیں کاش کے کہتے ہیں یہ برے لوگ ہیں، غلط انہوں نے کہا ہے، ان کو بڑے القاب سے نوازا جاتے اور کہا جاتے ہیں شیخ اکبر ہے، شیخ اکبر ایسی بات کرتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. ہمیں سے بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی پیغام، رسالت کا بنیادی پیغام کیا ہے. آج جان لیں، واللہ آج وقت ہے، آج ہم جان سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جان باقی ہے. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آئے اور یہ روح لے کے نکل جائے، روح نکال کے چلا جائے اور ہم دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اس وقت نہ تو توبہ کا وقت ہے اور نہ ہی کلمہ توحید کو سمجھنے کا وقت ہے. وقت ہے آج، جب تک یہ سانس چل رہی ہے، جب تک ابھی جان باقی ہے، واللہ کسی بھی وقت میں بغیر بتائے، بغیر سوال کیے، بغیر اجازت مانگے، بغیر آگاہ کیے موت کا فرشتہ آئے گا اور یہ جان لے کے جائے گا. کیا ہم لوگ اندھے بہرے ہیں؟ نہیں سنتے. فلاں پڑوسی تھا، رات کو عشاء کی نماز پڑھا، ٹھیک ٹھاک تندرست تھا، صبح پتا چلا کہ مر گیا. کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی بیمار نہیں تھا، تندرست انسان تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک انسان تھا. نہیں سنتے ہم لوگ. کیا وہ میں نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ یا آپ نہیں ہو سکتے تھے؟ وہ تو اچانک مر گیا، میں اچانک نہیں مر سکتا، آپ اچانک نہیں مر سکتے. یا ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے ہم مریں گے 80 سال کی عمر میں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اس سے پہلے میں مر نہیں سکتا, یہ وفات کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. کوئی ہے ایسے دنیا میں شخص جو یہ کہہ سکے؟ میرے بھائی جب ہمیں پتہ نہیں کہ اس دنیا سے کب ہم نے جانا ہے, کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا مومنوں کے لیے کیونکہ دل نرم ہو اور یہ سختی ختم ہو جائے دل سے اور حق کو پہچان لیں. کب پہچانیں گے؟ دوسری بات جو ہم نے نہیں جانی, میں دو باتیں کرتا ہوں, زیادہ وقت نہیں رہا میرے پاس. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہم نے جاننی ہیں, لیکن کتنے مسلمان ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, نور نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الکہف کی آخری آیت میں, قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ہر جمعے کے دن ہم پڑھتے ہیں سورة الکہف, اور یہ آیت بھی ہر جمعے کو ہی پڑھتے ہیں. اس آیت کو ہم نے کبھی غور سے سنا, غور سے پڑھا, تدبر کیا, غور و فکر کی؟ تھوڑی سی معنی کیا ہے؟ قل, اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو. کس کو؟ ہر سننے والے کو, تا قیامت جب تک یہ قرآن پڑھا جائے گا. اس زمانے کے لوگ جو نہیں مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, اور آج کے لوگ جو یہ نہیں مانتے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, سب سن لیں. قل, انما صرف اور صرف, انما یہ لفظ جو ہے یہ تخصیص کے لیے ہے, تحدید کے لیے ہے, یعنی اس سے بڑھ کر اس سے کم نہیں. صرف اور صرف انما, انا, پھر یہ ضمیر متکلم, میں, کوئی اور نہیں, کسی اور کی بات نہیں ہو رہی. قل تو کافی تھا نا, لیکن نہیں, انا بھی ہے. قل انما انا, کیا ہوں میں؟ بشر, بشر ہوں. بعض لوگوں کا ٹھیک ہے بشر, لیکن نوری بشر ہے. اگلا جواب, بشر مثلکم, جیسے تم بشر ہو میں بھی ویسے ہی بشر ہوں. اگر تم نوری بشر ہو تو تب میں بھی نوری بشر ہوں, اگر تم نوری بشر ہو تو میں بھی نوری بشر نہیں ہوں. ذرا الفاظوں پہ غور کیا, قل انما انا بشر مثلکم, یہ پانچ لفظ ہیں اور واضح الفاظ ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, نور نہیں ہیں اور نہ ہی نوری بشر ہیں. لیکن کیا عام بشر ہیں ہمارے جیسے, گنہگار, خطا کار, بدکار؟ نہیں, عام بشر نہیں ہیں. یوحا الیہ, یہ فرق ہے, میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی سے اللہ تعالی میرے درجے کو بلند کیا. ورفعنا لک ذکرک, اب میں عام بشر نہیں رہا ہوں, یہ خصوصیت ہے میری. یوحا الیہ, اور یہ یاد رکھو جو بنیادی پیغام ہے, یہ تو جاننے کے میں بشر ہوں, کہیں یہ تم سے بات رہ جائے اور یہ نہ جان سکو, انما الہکم الہ واحد. دیکھیں یہ پیغام پھر بھی یہاں پہ بیان فرمایا, بنیادی پیغام پھر بھی موجود ہے. کہیں یہ تو عقیدہ درست کر لو کہ میں بشر ہوں, نور نہیں ہوں, یہ بات تم سے رہ نہ جائے کہ واحد معبود صرف اللہ تعالیٰ. انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ, بس جو شخص یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا, اور وہ کون ہے جو حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا؟ لیکن الفاظ, لیکن نرم پیار کے الفاظ, فمن کان یرجو لقاء ربہ, تو پھر وہ کیا کرے؟ اپنے رب کی ملاقات کرنی تو ہے. کس حالت میں یہ ملاقات ہوگی کبھی سوچا ہے؟ آج وقت ہے. کیا کرے؟ فلیعمل عملا صالحا, بس اسے چاہے کہ وہ عمل صالح کرے. لام الامر, فلیعمل جازم آئے, عربی گرامر میں لام جو لام الامر ہے، یعمل فعل مجزوم ہے، یعنی لازم ہے اس پر کہ آج اپنی زندگی میں قطعی طور پر لازم ہے کہ وہ عمل صالح کرے. اور عمل صالح وہ ہوتا ہے ولا یشرک بعبادت رب احد، جس میں شرک ہوتا نہیں ہے. جس عبادت میں شرک آ جائے جتنے بھی خوبصورت انداز سے اس عبادت پہ عمل کیا جائے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. وہ عمل تو ہے لیکن صالح نہیں ہے. عمل صالح کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ ولا یشرک بعبادت ربه احد، یہ بنیادی پیغام ہے. کیا ہم نے جانا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں؟ کتنی جو جانتے ہیں. اور یہ مسائل عقیدے کے مسائل ہیں. جب وہ کہتے ہیں ارکان ایمان چھ ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، ہمیں جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہے لیکن یہ نہ جان سکے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے تو یہ انسان ہے بے ایمان، کوئی ایمان نہیں ہے اس کا. محض زبان سے یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے، جب بنیادی پیغام کو نہ سمجھ سکے، لا الہ الا اللہ کو سمجھ نہ سکے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں ہے. تو باقی تو چھوڑیں، جو باقی پانچ ارکان ہیں جب پہلا غلط ہے تو باقی کوئی کام نہیں دے گی. اور اگر یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے اور پھر یہ اللہ تعالیٰ اسماء و صفات پر بھی ایمان ہے اور باقی جو اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، واحد معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی ہیں جو قرآن سے حدیث میں ثابت ہوئے ہیں، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، بغیر مثل بیان کرنے کے، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف و تعویل کے ہمارا ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. جب رسولوں پر ایمان کی بات آتی ہے، اگر یہ ایمان نہ ہو کہ رسول بشر ہیں تو یہ انسان بھی بے ایمان ہے، اس کا کوئی ایمان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول بشر ہے اور بشریت کے انکار کرنے والے دار اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ تکذیب ہوتی ہے قرآن مجید کی. یعنی کھول کھول کے بیان کرنا، بہترین انداز سے بھی بیان کرنا کہ کوئی بھی عالم تو دور کی بات، عقل مند عربی زبان سمجھنے والا وہ یہ سمجھ لیتا ہے فوراً، قل انما انا بشر مثلکم، وہ جان لیتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نبی بشر ہیں، نور نہیں ہے. ہم یہ تو سب بہت کچھ جانتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کتنے مسلمان جانتے ہیں؟ دیکھیں ہم بہت سے چیزوں سے محبت کرتے ہیں دنیا میں، لیکن جس سے محبت کرتے ہیں اس کا ثبوت ہوتا ہے ہمارے پاس، ورنہ پھر دعویٰ ہی ہوتا ہے نا. تو محبت کا ثبوت کیا ہے؟ اور ہمیں ہماری رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کیسے کی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کرتا ہے یا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا ایک معیار بھی، اس کا ایک ثبوت بھی ہے. وہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کیا آج میں واقعی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوں؟ یہ اپنے آپ سے سوال کروں گا. اچھا میں کرنے والا ہوں، کتنی کرنے والا ہوں؟ 100% ہے، 90 ہے، 80 ہے، 50 ہے، 10-20، 1-2% کتنی ہے؟ یہ پرسنٹ دیکھ لیں آپ اپنے اندر کہ جتنی آپ کی اتباع ہے اتنی آپ کی محبت ہے. یاد رکھیں یہ کلیہ ہے. اور پھر یہ اتباع ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ صرف نماز کے طریقے میں، روزے کے طریقے میں، زکوٰۃ کے طریقے میں، جہاد کے طریقے میں اتباع ہو اور باقی نہیں. اصل اتباع کی چیز میں ہوتی ہے، اصل اتباع تو اسی بنیادی پیغام میں، عقیدے کے امور میں، عقیدے کے مسائل میں. اگر عقیدے کے مسائل درست ہیں تو اتباع آپ کی 100% ہے. اگر عقیدے کے مسائل نہیں ہیں، باقی جتنی بھی آپ اچھی عبادت کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، 1% بھی نہیں اتباع. اور اگر آپ کی بنیاد اچھی ہے، عقیدہ آپ کا درست ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ کے مطابق ہے، صحیح عقیدہ ہے، تو پھر آپ کے عبادات اور آپ کے اخلاق جو ہیں اس سے آپ کے اس اتباع میں ترقی ہوتی ہے. چوتھے نمبر پہ، کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عملی طریقے سے کیسے ہوتی ہے؟ یعنی قرآن ہے، وحی، قرآن اور حدیث ہے. اب قرآن اور حدیث میں عمل کیسے کروں؟ کیسے ممکن ہے کہ میں قرآن مجید اور صحیح حدیث کو اپنی زندگی میں اس طریقے سے لے کے آؤں کہ میری زندگی بدل جائے اور میں عمل کرنے والے بعمل مسلمان ہو جاؤں؟ کیا ہمیں جانتے اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا صرف اپنے عقل سے میں سمجھ سکتا ہوں قرآن اور حدیث کو، اس میں عمل کر سکتا ہوں؟ بعض لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا، عقل کا منطق کا تولتے قرآن حدیث کو، عقل نے مان لیا، منطق نے مان، لوجک اپنے ضرب حساب کرتے رہتے ہیں، اگر اس کے مطابق تو ایمان ہے، عمل کیا ہے، مطابق نہیں تو چھوڑ دیا، کیوں میری عقل نہیں مانتی؟ ایک حقیر، مسکین، فقیر انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اس کی عقل نہیں سمجھ رہی، یا عقل نہیں سمجھ رہی، عقل نہیں مان رہی، اس لیے ہم نے وحی کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے عقل کو مقدم کر دیا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، جو ایسے لوگ بہت ہیں دنیا میں، جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ان کا نظریہ یہ ہے. دوسرے لوگوں نے کہا ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں اور اچھا سمجھ رہے ہیں، اور ہماری رہنمائی ہوتی خوابوں کے ذریعے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور ہمیں رہنمائی کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، تو ہم فوراً عمل کر لیتے ہیں. روزانہ دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا، روزانہ دین میں تبدیلی کرنے سے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم متبع رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہمارے رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، وَمَن، صیغۃ العموم، جو بھی، کوئی بھی انسان ہو جس نے اختلاف کی انتہا کر دی، مشاقت اختلاف کی انتہا ہے، کس سے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. ارے کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ کافر تو کرتے ہیں، معروف ہے، مشرک بھی کرتے ہیں، کیا مسلمان بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، وَمَن، میں صرف کافر نہیں ہے، اس میں پہلے کہ صیغۃ العموم ہے، جو بھی اختلاف کرتا ہے وہ اس آیت میں شامل ہے، داخل ہے اس کے اندر. من بعد ما تبین له الہدى، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، اسے ہدایت کو دیکھا اور سمجھ لیا، تبین، بیان ہوا، سمجھنے کے بعد اس کی حالت کیا ہے؟ ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کی. تو سبیل المؤمنین، دو لفظ، سبیل اور مؤمنین، مومنین کون ہے اور ان کا سبیل کیا ہے؟ اگر آپ مومنوں کو پہچان لیں تو سبیل تو آسان ہے، اگر مومنوں کو نہ پہچان سکے تو سبیل کو نہیں پہچان سکتے، راستے کو نہیں پہچان سکتے. جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مومنین کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. تو صحابہ کرام کے راستے کو سبیل المؤمنین کہا جاتا ہے، اور اسی راستے کا نام ہے سلفیت کا راستہ. صحابہ ہمارے سلف ہیں، اور سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے اچھے لوگوں کو. تو صحابہ کے راستے اور صحابہ اور سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین و اتباع التابعین، بہترین تین زمانوں کے لوگوں کو سلف صالحین کہا جاتا ہے. ان کی اتباع کرنے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوتی ہے. اگر ان کے راستے کی اتباع نہیں ہے تو پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی اتباع ممکن نہیں ہے، کیونکہ باقی عقل، کشف، وجد، ذوق، خواب، یہ باقی چیز سارے گمراہی کے راستے ہیں. ایک ہی راستہ ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے سبنوں کے علاوہ کون سے راستے ہیں؟ وہ عقل ہے، منطق ہے، کشف ہے، وجد ہے، ذوق ہے، خواب ہے، جتنے بھی دوسرے راستے ہیں، یہ سب راستے ہیں غیر السبیل المؤمنین، سزا کیا ہے، نولی ما تولا، اسے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اسی راستے پر چلتے ہوئے چھوڑ دیں گے. ارے گمراہی کا راستہ ہے، شرک اور کفر بدعت کا راستہ ہے، چلنے دیں گے. لیکن ونصره جہنم وساءت مصیرا، اسے جہنم کا مزہ ضرور چکھائیں گے، اور کتنی برا ٹھکانہ ہے جہنم، وساءت مصیرا، بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور اس بدترین ٹھکانے سے محفوظ فرمائے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو تم میں سے زندہ رہے گا امت میں بہت سا اختلاف دیکھے گا، بہت سارا اختلاف ہوگا. عجب بات ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں امت میں اختلاف کی خبر دے رہے ہیں، یعنی کتنی تکلیف دہ بات ہے. میرے بھائی، امتی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے ہیں، صرف صحابہ نہیں، میرے بھائی آپ اور میں بھی، جو بھی امتی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. ذرا غور سے سنیں، میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ میرے صحابہ ہیں اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک آئے نہیں، بعد میں آنے والے ہیں، میرے امت میں سے بعد میں آئیں گے. بعد میں آنے والے کون ہیں؟ آج کی امتی ہیں، کل کی امتی ہیں، آنے والے کل کی امتی ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور یہ امت نہیں فرمایا، غور کریں ذرا، اخواننا، اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. ارے اتنی بڑا شرف کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، اتنی بڑا شرف، میری حیثیت ہی کیا ہے؟ ایک فقیر اور حقیر انسان اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بھائیوں کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہوں میں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، ارے اتنے بڑے پیارے الفاظوں سے، میرے بھائی ہیں، آج اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں کتنی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آپ نے دیکھا نہیں، پہچانیں گے کیسے؟ آپ کے بھائی تو ہیں، آنے والے ہیں، آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی شخص کا گھوڑا، جس کو وہ پہچانتا ہے، بہت سارے گھوڑوں میں چلا جاتا ہے، تو اسے کیسے پہچانتا ہے؟ وہ دوسرے گھوڑوں میں اپنے گھوڑوں کیسے پہچانتا ہے؟ کوئی پہچان سکتا ہے کہ نہیں؟ صاحب نے عرض کی، جی ہاں پہچان سکتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی امتیوں کو، اپنے بھائیوں کو پہچانوں گا وضو کی جگہ سے ان کے جو نور ہوگا اس سے. غرن محجلین، اس پیشانی سے اور ہاتھوں سے اور پاؤں سے چمک ہوں گی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے، یہ وضو کرنے والے میرے امتی ہیں، میرے بھائی ہیں. ارے وضو کریں گے، جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہم کتنی معاشرے میں مسلمان ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نمازی مسلمان. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرے بھائی ہیں، میں تمنا کرتا ہوں میں دیکھ لیتا، اور بے نمازی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی تو دور کی بات، وہ امت ہی نہیں ہے، بے نمازی امت ہی نہیں ہے. عجب سی بات ہے، کتنی بڑا شرف ملنے والا ہے، وہ کتنی بڑے شرف کی بات ہو رہی ہے، اور کوئی شخص اللہ کے گھر میں آ کے اپنا سر جھکا کے، دونوں ہاتھ باندھ کے، دونوں پاؤں جوڑ کے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہتا، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے نا، وہ نماز کیوں پڑھے؟ دل کا تو وہ اچھا ہے. ارے نماز تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے دل اچھے نہیں ہیں. بعض لوگ عجیب نظریے ہیں, ارے نماز تو برائی بدی سے روکتی, میں تو برا ہی نہیں, میں نماز کیوں پڑھوں؟ کیا نعوذ باللہ, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اچھے نہیں تھے وہ نماز پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام دل کے اچھے نہیں تھے وہ نماز پڑھتے تھے؟ میرے بھائی نماز عبادت ہے, ہمیں حکم ہے, اور بندہ بندگی کرنے والا حکم کی تعمیل کرنے والا ہے. واقیم الصلاۃ, یہ حکم ہے, سر جھکا کے اس حکم کی تعمیل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتے ہیں, متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو قرآن حدیث پہ کیسے عمل کرنا ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرنا ممکن ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ راستہ کون سا ہے؟ کاش ہم جان لیتے, وہ راستہ صحابہ کرام کا راستہ, سبھی المؤمنین کا راستہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں, میری امت میں بہت زیادہ اختلاف ہوگا, تم میں سے جو شخص اس وقت کو پالے تو کیا کرے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ, بس میرے سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا, اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, اپنے نوکیلے دانتوں سے انہیں مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا. خلفاء راشدین کون ہیں؟ آج ہمارے بچوں سے یا بعض بڑوں سے بھی پوچھ لیں, بہت کم لوگ ملیں گے جو آپ کو جواب دیں گے, اور کسی بھی چار کھلاڑیوں کے نام پوچھ لیں, یورپ کے فٹ بال کے, یا چار کرکٹر کے نام پوچھ لیں, یا اس بزرگ سے آپ چار فلم سٹاروں کے نام پوچھ لیں, تو فوراً جواب دیں گے آپ. عجب سی بات ہے. سنت الخلفاء الراشدین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے, یہ سلامتی کا راستہ ہے. اور خبر دے رہے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, الصادق المصدوق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمیں پتہ نہیں خلفاء راشدین کون ہیں, تو کس چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے ہم؟ اچھے جان لیا, خلفاء راشدین ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, صحابہ اجمعین. اچھا یہ تو جان لیا کہ یہ چار ہیں, ان کا راستہ کو جانا کہ یہ کیا ہے؟ سنت الخلفاء, سنت راستے کو بھی کہتے ہیں. کیا راستہ تھا ان کا؟ یہ جانتے ہیں؟ کتنی جانتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہو جو اس راستے کو جانتے ہیں, اس راستے سے واقف ہیں؟ وہی سبیل المؤمنین ہے آیت کریمہ میں, سورۃ النساء کی آیت 115 میں, اور اس حدیث میں, اس روایت میں سنت الخلفاء راشدین مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. کیا ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, کہ وفات پا چکے ہیں, اب ان کی زندگی جو ہے وہ برزخ زندگی ہے یا دنیاوی زندگی ہے یا دنیاوی برزخ زندگی ہے, زندگی کون سی ہے؟ عجب بات ہے, امت کا اس میں بھی اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہے. میرے بھائی دنیاوی زندگی ہوتی تو زمین کے نیچے کیوں, زمین کے اوپر ہوتی نا؟ اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی, ذرا غور کر, کسی زندہ انسان کو غسل دیا جاتا ہے, کفن پہنایا جاتا ہے, زمین دوز کیا جاتا ہے, قبر میں دفن کیا جاتا ہے زندہ انسان کو, کیونکہ دنیاوی زندگی تو یہی ہے نا. دیکھیں دنیاوی زندگی یہی ہے, اور موت کے بعد دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے, اس پہ اجماع ہے, اتفاق ہے, موت کے بعد دنیاوی زندگی سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. چند ایکسپشن ہے جس کا اللہ کے پیار کو وسلم فرماتے استثناء ہے, جب کوئی شخص مر جاتا ہے اس کا عمل قطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے. کیا تین چیزیں ہیں؟ کہ کوئی عمل صالح ہو, کوئی اس کا علم انتفع بہ, یا اس کا کوئی اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. تو یہ چیزیں ہیں, جب انسان مر جاتا ہے دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں, اپنی قبر میں برزخی زندگی سے زندہ ہے, اور اس میں علماء کا اجماع ہے, سنت جماعت کا اجماع ہے, یاد رکھیں. اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں برزخی زندگی رہتے, ان میں آپس میں بھی اختلاف ہے. جو کہتے ہیں دنیاوی زندگی ہے ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں دنیاوی, جب دلائل پیش کیے جاتے ہیں اچھا کہتے ہیں نہیں دنیاوی نہیں, دنیاوی سی, دنیاوی سی کیا ہے؟ یعنی دنیاوی جیسی. بعض لوگ کہتے ہیں دنیاوی زندگی برزخ، دنیاوی برزخی زندگی، یعنی دونوں ہیں. ارے اپنے آپ کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ جب واضح الفاظ ہیں کہ برزخی زندگی ہے تو پھر اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اکثر احناف کا عقیدہ یہ ہے، امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو احناف علماء ہیں، معتبر علماء، ان کے اس پر بھی اتفاق ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد برزخ زندگی میں زندہ ہے، دنیاوی زندگی نہیں. اس کا ایک رسالہ بھی چھپا ہے، علامہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق بھی کی ہے، اور یہ ثابت ہوا اس رسالے میں کہ علماء احناف کے جو علم معتبر علماء ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ برزخی زندگی سے زندہ ہے، دنیاوی زندگی سے زندہ نہیں ہے. کیا ہم یہ جانتے تھے؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح و منہج کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.